الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِبَرَكَةِ إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جس تسلسل کے ساتھ ہمیں خاص موضوع کو گفتگو ملا رہے تھے اور جو موضوع ہمارے لیے زیر گفتگو تھا، موجودہ حالات میں مسلمانوں کو درپیش معاشی معاملات جو یقیناً ایک انسانیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسلام خود یہ چاہتا ہے کہ مسلمان معاشی طور پر مستحکم رہیں تاکہ زندگی اور بالخصوص دین کے دیگر شعبوں کے اندر وہ احسن طریقے سے، درست طریقے سے اور اخلاص کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، بڑے شوق و محبت کے ساتھ ان تمام دینی اور زندگی کی عائد کردہ ذمہ داریوں کو نبھا سکے۔ یقیناً اسلام سے بہتر نظام معیشت اور نظام معاش کوئی پیش نہ کر سکا، اس لیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ایک آفاقی نظام ہے، آفاقی دین ہے، جو زندگی کے کسی ایک شعبے پر گفتگو نہیں کرتا بلکہ زندگی کے بنیادی شعبوں پر گفتگو کرنے کے بعد وہ شعبہ جات اور وہ برانچز جو اس اصل شعبے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو اسلام ان شعبوں کو بھی اپنے دائرۂ فکر اور دائرۂ گفتگو کے اندر لاتا ہے۔ سب سے پہلا شعبہ انسان کی زندگی کا دین ہے، جس طرح کہ میں مسلسل 6 سے 8 دروس کے اندر اس بات کو ذکر کر چکا ہوں کہ جب دینی تقاضوں کو اسلام انسان کے ذہن میں بٹھا دیتا ہے تو پھر دین جو انسان کی زندگی کا اصل ہے، عبادت جو انسان کی زندگی کا اصل ہے، اور پھر زندگی کے جتنے شعبے ہیں، چاہے وہ خوشی سے متعلق ہوں، چاہے وہ غم سے متعلق ہوں، اور خوشی کے شعبوں میں چاہے وہ ازواجی معاملات ہوں اور عائلی زندگی ہوں، بچوں کے ساتھ معاملات ہوں، تجارت کے ساتھ معاملات ہوں، یا اڑوس و پڑوس کے ساتھ معاملات ہوں، یا غمی کے اندر سوگ کی چیزیں ہوں، الغرض جتنے بھی شعبے یا جتنے بھی جذبات جو انسان جس کا سامنا کرتا ہے، تو اسلام سب سے پہلے دین کے بنیادی خاکے اور دین کے بنیادی اصول کو انسان کو اس سے آراستہ کرتا ہے، پھر وہی دین کی روشنی کے ذریعے زندگی کے دیگر شعبوں کو اسلام روشن کرتا ہے۔ کیونکہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبوں پر بڑے مضبوط بنیادی اور معتدل رہنما اصول جو ہے وہ مہیا کیے ہیں. تو معیشت بھی معاش بھی انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ وہ کیا کمائے، کیا کھائے، کیا بچائے، کیا بچوں کے لیے چھوڑے. تو یہ معاش انسان کی زندگی کا بڑا اہم شعبہ ہے. لیکن اسلام سب سے پہلے اس بات کو سکھاتا ہے کہ یہ بڑا شعبہ ایک ضروریات کے اعتبار سے ہے، لیکن یہ شعبہ بھی دین کے تابع ہے، یہ شعبہ بھی مذہب کے تابع ہے، یہ شعبہ بھی اخلاق کے نیچے اور اس کے تابع ہیں. اصل جو سب سے بڑا واحد شعبہ جو مرکز ہے جس سے نور زندگی کے تمام شعبوں میں آتا ہے وہ دین ہے، یا پھر اس کو نام اخلاق کا آپ دیں، مذہب کا دیں، تو سارے شعبہ جات، ہماری ساری ضروریات اس کے تحت ہوتی ہیں. تو اخلاق جو دائرہ، جو ضابطہ، جو قانون کسی بھی زندگی کے نیچے کے شعبے کے لیے مہیا کرے گا تو نیچے کے شعبے انسان کے لیے اس وقت فائدہ مند ہوں گے کہ جب وہ اخلاق کے بتائے ہوئے، مذہب کے بتائے ہوئے، دین کے بتائے ہوئے حدود، فور کارنرز، اس کے حدود اربع پر عمل کرتے ہوئے انسان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. آج لوٹ کھسوٹ، چور چکاری، سود سٹا اور یہ منافرت کے غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، یہ منافرت جو پھیل رہی ہے. اور پھر یہ نہیں کہ امیر صرف مال دباتا چلا جائے اور غریب کو اس کے حق سے محروم کرتا چلا جائے، یہ یہیں تک محروم نہیں رہتا، پھر امیر کو اپنے مال کو بچانے کی بڑی فکر ہوتی ہے، پھر معاشرے کے اندر منافرت، طبقاتی منافرت پیدا ہو جاتی، فرق، دہشت گردی، لوٹ کھسوٹ، ڈاکہ زنی، چوری چکاری، یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اسلام کا دیا ہوا نظام معاش. اور ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں آپ سے جو میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا کہ اس زندگی کا ہر شعبہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. معاش کا شعبہ جو ہے وہ عائلی شعبہ سے جڑا ہوا ہے، عائلی شعبہ تجارت سے جڑا ہوا ہے، تجارتی شعبہ رشتہ داروں کے دیگر حقوق سے جڑا ہوا ہے. یہ نہیں کہ انسان کسی ایک شعبے میں اپنے آپ کو کمال پر لائے کہ بس وہ رشتہ داروں کا بہت خیر خواہ ہو جائے، باقی سارے شعبوں کو خدا حافظ کہہ دے، یا وہ بہت اچھا تاجر بننے کی کوشش میں مال جمع کرتا رہے، باقی سارے شعبوں کو خدا حافظ کہہ دے، وہ اچھا پڑوسی بننے کے لیے بہت اچھی کوشش کرتا رہے، باقی ساری زندگی کے کاموں کو خدا حافظ کہہ دے، وہ اپنے بچوں کی صرف تربیت کے ان کو اسکول لانا، لے جانا، پڑھنا پڑھانا، اسی پر توجہ دیتا رہے، باقی سارے شعبوں کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے. انسان کی زندگی کے سارے شعبے تسبیح کے دانی کی طرح جڑے ہوئے ہیں. بیک وقت دین، جس کو میں نے عرض کیا جو سب سے حاکم ہے، اخلاق، مذہب، اس سے نور لے کر بیک وقت وہ تمام شعبوں کو روشن کرے اور کر سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی ایک شعبے کو اگر وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یہ نفسیاتی طور پر بھی اسلام اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ انسان کے جس طرح جسم کے سارے اعضاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اگر جسم کے ایک حصے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا تو دوسرے سے توجہ ہٹائے گا تو وہ کمزور ہوگا. اور ایک شعبہ اگر انسان اس کے ساتھ اپنے آپ کو مختص کر لے، باقی سارے شعبوں کو خدا حافظ کہہ دے، تو پھر وہ ایک شعبہ سنبھلے گا نہیں بلکہ سارے شعبوں میں فساد آئے گا. اگر وہ بہترین تاجر بننے کے پیچھے پڑ جائے کہ بس مال جمع کرنا ہے، اور اڑوس پڑوس کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، رب کے حقوق، دیگر اور حقوق کو وہ خدا حافظ کہہ دے، تو سارے شعبے اس کے لیے وبال جان بنیں گے اور یہ خود جس کے پیچھے یہ پڑا ہے اس سے بھی استفادہ نہیں کر سکے گا. یا یہ بس بہت لوگوں کے ساتھ بڑی خیر خواہی سے کام آنے والا ہوگا، بس اس شعبے کو پکڑ لے تو اس کے ساتھ جو اس کی بیوی کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو اس کے بچوں کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو اس کے رشتہ داروں کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو زندگی کے اور رشتے جڑے ہوئے ہیں، تو ایک شعبے کی طرف اگر بندہ توجہ کرے گا اور باقی شعبوں کے بارے میں کہے گا نہیں بس ٹھیک ہے میں اس پی کمال حاصل کروں، تو یہ انتہائی درجے کا احمقانہ پن ہے، یہ نہ اس کو نبھا پائے گا اور بلکہ سارے نظام زندگی کو برباد کر دے گا. اس لیے قرآن نے بار بار کہا ادخلوا فی السلم کافا، پورا پورا اپنی زندگی کو اسلام کے تابع کر دو، تاکہ بیک وقت زندگی کے جتنے شعبے ہیں، شعبے سمجھ رہے ہیں آپ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، شعبہ جات انسان کی مختلف حیثیات جو ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ باپ ہونا اس کی ایک حیثیت ایک شعبہ ہے، بیٹا ہونا ایک شعبہ ہے، پڑوسی ہونا ایک شعبہ ہے، تاجر ہونا ایک شعبہ ہے، شہری ہونا ایک شعبہ ہے، کسی کا عزیز ہونا ایک شعبہ ہے، تو یہ زندگی کے جس قدر شعبہ جات انسان جو جس کو تعمیر کرتا ہے یعنی جو جڑے ہوئے اس کے ساتھ ان تمام کو اسلام کے تابع اس نے کرنا ہے، یہ اسلام نظام زندگی میں سکھاتا ہے۔ اب آئیے جب اس تھوڑی سی ہم نے مقدمات کو سمجھ لیا، اب نظام معیشت کی طرف ہم آتے ہیں کہ اسلام نے جو نظام معاش پیش کیا اس میں سب سے پہلی چیز اسلام یہ سکھاتا ہے زندگی کے سارے شعبوں میں اسلام یہ کہتا ہے تم اچھے شوہر بنو، اسلام ضروری اس میں پوری تعلیم دیتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اچھے باپ بنو، اس کے پورے اصول اور اس کے پورے فوائد پیش کرتا ہے۔ اسلام زندگی کے اس شعبے پر بھی بات کرتا ہے کہ تم ایک اچھی اولاد بنو اور اس کے لیے تمام رہنما اصول مہیا کرتا ہے، اسلام اس میں بھی بڑے اچھے اصول پیش کرتا ہے کہ تم ایک اچھے پڑوسی بنو اور اس کے لیے سارے رہنما اصول بیان کرتا ہے، اسلام اس سے متعلق بھی بات کرتا ہے کہ تم ایک اچھے تاجر بنو، ایک اچھے نمازی بنو، ایک اچھے دوست بنو، ایک اچھے مشیر بنو، یا زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ہر شعبوں پر اسلام کہتا ہے کہ ایسا کرو، اور ان تمام شعبوں پر صرف کرنے کی بات نہیں کرتا، نصیحت ہی نہیں کرتا، اس کے اصول مہیا کرتا ہے، کیا کیا چیزیں خرابی وہ بھی بتاتا ہے اسی شعبے سے متعلق، اگر اچھے باپ بننا ہے تو اچھے باپ کو خراب کیا چیز کرتی ہے وہ اسلام بتاتا ہے، اور اس کو اچھائی پر کیا چیز رکھتی ہے اسلام بتاتا ہے، اسی طرح تاجر سے متعلق اسی طرح ہر ایک کی اچھائیاں خرابیاں خود بتاتا ہے صرف نصیحت نہیں کرتا، اور خرابیوں کو چھوڑ کر جو اچھائی اپنائیں تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، تو اس پر پھر جنت کی بشارت بھی دیتا ہے، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کو اچھے افراد مہیا ہو، اور ہر مسلمان چاہے وہ افریقی ہو، بنگالی ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، امریکی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا مسلمان ہو، وہ اسلام کا نمائندہ اور اسلام کا ترجمان ہے، اس کے اخلاق سے، اس کے اوتار سے، اس کے کردار سے، اس کے فعل سے اسلام، وہ اسلام کا سفیر ہے، وہ اسلام کا نمائندہ ہے۔ بدقسمتی سے باہر دنیا کے اندر ہمارے کچھ نادان مسلمان دوست پہنچتے ہیں جن کی تربیت نہیں ہوتی، اور وہ وہاں پر غیر مسلموں کے سامنے اپنا ذاتی نفسانی اور اپنا ہوس والا کردار ایسا پیش کرتے ہیں جس سے پوری دنیا یہ کہتی کہ دیکھو یہ مسلمان ایسا کرتے ہیں، تو اس بات کو مسلمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کلمہ پڑھ کر صرف مسجد تک مومن نہیں، وہ پورے دین کا سفیر ہوتا ہے، وہ پورے دین کا نمائندہ ہوتا ہے، غیر مسلم ہو یا مسلم کے ساتھ اس کا لین دین، اس کا معاملات، اس کی محبت و الفت کے تقاضے، ان تمام میں اس بات کو رکھے کہ وہ نمائندہ ہے اصل اپنے رب کے دین کا اور مذہب کا، کیونکہ اس کے ذریعے اس کے رب کی محبت آگے بڑھے گی، اس کے ذریعے اس کے دین کا تعارف آگے بڑھے گا، اس کے ذریعے اس کے اسلام کا تعارف آگے بڑھے گا، اس کی ہر کسی دھمک سے اور ہر کسی خطا سے، جو اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس کا صحیح چہرہ آگے نہیں جا پائے گا، اور جب صحیح چہرہ آگے نہیں جا پائے گا تو اسلام کے متعلق جو منفی پروپیگنڈا چاہے جان بوجھ کر ہو رہا ہے یا اس کی خطا پر ہو رہا ہے، تو یہ باعث شرم اور آر یہ شخص اسلام کے لیے بنے گا۔ اس لیے قرآن نے اپنے نمائندوں کو بار بار کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے اسلام کے تابع ہو جاؤ، اس لیے کہ تم نے آگے چل کر رب کے دین، رب کی توحید، نبی کی شفقت و محبت و اخلاق، صحابہ کے کردار اور اہل بیت کے مقام عظمت کو تم اس کو آگے بڑھاؤ گے، اس لیے کہ تمہارے ذریعے حسین کا مرتبہ آگے بڑھے گا، تمہارے ذریعے صدیق اکبر کی شان لوگوں کے سامنے آویزہ ہوگی، تمہارے ذریعے نبی پاک کی سیرت و اخلاق و کردار آگے ہوگا، تمہارے ذریعے ایک رب کی حکم کی بالادستی کا کیا تصور ہوتا ہے وہ تمہارے ذریعے آگے بڑھے گا، اور اگر تم نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا تو یہ سارے عالی ذاتوں کی طرف یہ عیب منسوب ہوں گے، اور لوگ کہیں گے جب یہ ایسا ہے تو معاذ اللہ وہ بھی ایسے ہوں گے، جب یہ ایسا ہے تو یہ کردار بھی ایسا ہوگا، تو وہ مانا کہ وہ اپنے جاہلانہ فکر سے، حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ اصل مذہب کو دیکھیں، ایک گندے آدمی کے کردار کو کیوں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح، یعنی آپ آٹے میں نمک کی بھی مثال نہیں دے سکتے، یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی کہہ سکتے کہ جناب یہ ہے، لیکن اسی لیے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور اسلام معاشرت اور تہذیب کی صلح کا، اس سے فساد کو ختم کرنے کا، اس میں امن و محبت و عاشقی کو پھیلانے کا سب سے بڑا داعی ہے، اس لیے اسلام انسان کو شتر بے مہار نہیں چھوڑتا، جب اس کے سر کے اوپر یا اس کی گردن میں ایمان کا پٹا ڈالتا ہے تو پھر اس کو کہتا ہے کہ وہ کام کرو جو تہذیب کے موافق ہو، جو اخلاق کے موافق ہو، جو معاشرے کے موافق ہو. تمہارا وجود معاشرے کے لیے کانٹا نہ بنے بلکہ خوشبودار پھول بنے, جس کی مہک کے لگے وہ بغداد میں ہوں تو خوشبو پوری دنیا میں آ رہی ہے, لگے وہ اجمیر میں ہوں تو خوشبو پوری دنیا میں آ رہی ہو. فرما ایسے تم پھول بنو کہ جن ایک شخصیت سے, ایسے تم کرداری نمائندے بنو کہ تمہارے ذریعے, تمہارے اخلاق کے ذریعے لوگ اپنی بدقسمتی سے جان چھڑا کر اپنی اصل قسمتی توحید کی طرف آئیں, زندگی کے مقصد کی طرف آئیں. تو اسلام زندگی کے سارے شعبوں پر بات کرتا ہے, لیکن سب سے پہلے یہ بات سکھاتا ہے کہ تم ہو کون. کیا تمہیں تاجر بننے کے لیے پیدا کیا تھا؟ کیا تمہیں صرف باپ بننے کے لیے پیدا کیا تھا؟ کیا ہم نے صرف تمہیں اولاد کے لیے پیدا کیا؟ یہ سارے زندگی کے شعبے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاؤ, اس سے لطف اٹھاؤ. یہ زندگی تمہاری ہے, اس سے مکمل مزے تم اٹھاؤ, اس کی اجازت ہے. لیکن دیکھو تم نادان دوست ہو, تمہیں نہیں پتا کہ جس چیز کو تم مزہ سمجھ رہے ہو وہ تمہارے زہر ہے. ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں, ہم تمہارے اصول پیش کرتے ہیں, اس اصول پر عمل کرو, وہ نفع بھی تمہارے لیے دائمی رہے گا اور تمہاری نسلیں بھی خطروں سے محفوظ رہے گی. تو یہ پورا نظام اسلام پیش کرتا ہے, لیکن اس کے اوپر سب سے پہلے سارے نظام کو, جس طرح کے سینے کے ساتھ انسان کے جسم کے اعضاء جڑے ہوئے ہیں, اسی طرح دین انسانیت کے شعبوں کا جو سینہ اور صدر ہے وہ دین ہے, وہ اخلاق ہے, اور اس کے ساتھ سارے شعبے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اسلام پہلے عبادت اور دین اور اللہ کے تصور کو کامل کرتا ہے, کہ جب یہ تصور کامل ہو جائے تو بندہ پھر شوہر, نیک شوہر بننے کے لیے بھی رہنمائی دین سے لیتا ہے, اچھا بیٹا بننے کے لیے بھی رہنمائی دین سے لیتا ہے, اچھا تاجر بننے کی بھی رہنمائی دین سے لیتا ہے. اسی کو کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے پورے اپنی زندگی کے شعبوں کو اسلام کے تابع کرو. اب پھر میں لوٹ کر اپنے موضوع کی طرف آپ کی توجہ لاتا ہوں, صرف اس لیے کہ تاکہ اس موضوع کی اہمیت پیدا ہو جائے. وہ یہ ہے کہ معاش یقینا انسان کا بہت بڑا اصل ذریعہ, ذرائع میں سے, کن اصل ذرائع میں سے؟ فروعات میں. اصل ذریعہ تو دین ہے, اصل ضرورت تو دین ہے. دین کے بعد انسان کے جتنے بھی شعبے بنتے ہیں اس میں معاش, کھانا پینا کمانا, جو انسان کی اصل چیزیں ہیں اس کے بارے میں یہ ضروری چیزیں ہیں. ذرا توجہ رکھیے گا, یہ اتر رہنے دیجئے, تھوڑا سا گفتگو جو ہو رہی ہے اس کو جاری رکھیں, توجہ میں اتر رکھیے. اور یہ تصور, یہ گفتگو کے آداب میں سے ہوتے ہیں کہ جب گفتگو ہو رہی ہو تو نہ تسبیح پڑھنا جائز ہے, اور نہ اس مجمع میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا جائز ہے, نہ ایسی کوئی حرکت کرنا جائز ہے کہ جس کی بنا پر قرآن و سنت کو سنتے ہوئے کوئی اس میں مداخلت لازم آئے. مانا کہ تسبیح پڑھنا بھی ذکر و اذکار کی چیز ہے, لیکن اس مجمع میں پڑھنا یہ درست نہیں ہے. یہ فقہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, ہمیں مجلس کے آداب آنے چاہیے. اب ذرا توجہ رکھیے, جو میں موضوع آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا معاش اور اسلامی معاش کے حوالے سے, اسلام نے معاش کے بارے میں بہت بنیادی گفتگو, بلکہ اصل گفتگو اسلام نے پیش کی ہے. چاہے سوشل نظام ہو یا کیپٹل نظام ہو, ان دونوں نظام میں فرسودہ کو اسلام نے اٹھا کے دیوار پہ مارا ہے کہ یہ اسلام کے, انسان کے دشمن نظام ہے. سرمایہ دارانہ نظام اسلام کا دشمن نظام ہے, اشتراکی نظام, سوشل نظام انسانیت کش اور انسانیت کو ہلاک کرنے والا نظام ہے. ان دونوں نظام کو اسلام نے رد کیا ہے اور اپنا نظام پیش کیا ہے, اور رد ہی نہیں کیا, اس کی خرابیاں بتائی ہیں اور اپنے نظام کی خوبیاں بھی بتائی ہیں. اور میں تقریباً 8 یا 10 درس سے, یہ دورہ تبلیغ سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ 8 سے 10 نشستیں ہم نے آپ کی خدمت میں اس موضوع پر پیش کی ہے کہ اسلام کا نظام معیشت سرمایہ دارانہ نظام میں اشتراکی نظام کے درمیان جو اعتدال کی راہ ہے اس پر کلام کرتا ہے. لیکن ان تمام کو ہم نے آپ کی خدمت میں رفتہ رفتہ ذکر کرنا ہے انشاءاللہ, بالترتیب وہ تمام چیزیں نیٹ پر موجود ہیں. میں اس کے چند خاکے جزیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, کہ معاش کے بھی بنیادی اصول اسلام بیان کرتا ہے, زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اس پر کمال اسلام بیان کرتا ہے. اگر پڑوسی کے حقوق ہیں, تاجر کے حقوق ہیں, اچھے باپ بننے کے حقوق ہیں, اچھے بیٹا بننے کے حقوق ہیں, اچھے پڑوسی بننے کے حقوق ہیں, یہ نہیں کہ اسلام کسی ایک شعبے پر بڑے باکمال بات کرتا ہے دوسرے کو تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہے, نہیں, ہر شعبوں پر باکمال کرتا ہے بات, اور پھر چیلنج بھی کرتا ہے کہ جو نظام ہم نے دیا ہے ہمت ہے تو اس کو چیلنج کر کے دکھاؤ, اور اگر فائدہ کرنا چاہتے ہو تو ان اصول کی امپلیمنٹ اطلاق اپنے پر کر کے دکھاؤ. اور ایسے لوگ گزر گئے کہ جنہوں نے اس کا اطلاق اور امپلیمنٹ اپنے اوپر کیا, وہ گزرے ہوئے, انہیں صدیاں گزر گئی ہے, لیکن اس کے نظام کو آج تک انسانیت تلاش کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کے نظام کو فالو کیا. جس سے فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ, 22 لاکھ مربع میل پر پورے قانون کو انہوں نے نافذ کیا, اور میں نے گزشتہ درس میں بھی بتایا کہ یہود ہو، نصرانی ہو، غیر مسلم ہو، جب وہ اقلیت میں آ گئے تو ان کے حقوق کو بھی اسلام کس طرح نبھاتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر نازل ہونے والی ساری آیات کی خوبصورت گلدستہ بن کر سیدنا فاروق اعظم منظر عام پر آئے ہیں. اور اپنی تقریباً صرف مختصر دس سالہ دور خلافت کے اندر تمام احکام کو نافذ کر کے دکھایا، اور اس احکام صرف 10 سال میں سیدنا فاروق اعظم نے جس احکام کو نافذ کیا، آج 1400 سال گزر گئے ہیں، وہ خیرات، وہ خوشبو ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے. صرف 10 سال اس کو پابندی سے لگایا ہے، جو 1400 سال اس کے آثار کو مٹا نہ سکے تو اندازہ لگائیے. اور میں پھر عرض کروں کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ وہ تو ریاستی بات تھی نا، آج جمعے کے دن اس کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے، شاید آپ جمعے کے دن ٹائم زیادہ لینے کے لیے بات کر رہے ہوں کہ جناب اب ریاست تو ہمارے پاس نہیں، اسلامی حکومت کا تصور تو ہمارے پاس نہیں. اسلام جو ہے وہ عدل اجتماعی کی بھی بات کرتا ہے، عدل خصوصی کی بھی بات کرتا ہے، فرد سے بھی خطاب کرتا ہے، اجتماع سے بھی خطاب کرتا ہے. یہ تعلیم جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ مجھ جیسے اور آپ جیسے ایک ادنا آدمی کے لیے بھی ہے اور ایک رئیس کے حاکم کے لیے بھی. یہی تو اسلام کا بڑا کمال ہے کہ بیک وقت یہ بات کرتے ہوئے امیر کو بھی مخاطب کرتا ہے اور فرد کو بھی مخاطب کرتا ہے. بیک وقت اس کا پیغام اجتماع کو بھی ہوتا ہے، فرد کو بھی ہوتا ہے، تنہا شخص کو بھی ہوتا ہے، جماعت کو بھی ہوتا ہے. یہ فرق ہے، اور یہ اتنا بڑا انقلاب ہے اسلام کا کہ جس کی جیسی فکر ہوتی ہے وہ ویسا اسے قبول کرتا چلا جاتا ہے، الگ الگ درجوں میں نہیں بانٹتا. تو اس حوالے سے دیکھیے، ہم اپنے گھر کے اندر ایک ذمہ دار باپ تو ہیں، ہم معاشرے کے اندر کوئی ایک ذمہ دار فرد تو ہیں، تو اس اعتبار سے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہوتی ہے. اب آئیے، وقت کیونکہ ہمارا ختم ہو گیا اسی تمہید کے اندر، اور یہ بتانا بھی ضروری تھی تاکہ طبیعتیں بیدار ہو، برنگختہ ہوں، تیار ہوں کہ ہم نظام معاش کو کیوں نہ پڑھیں. یقیناً بازار میں سیر عقیدہ علماء کی کتابیں، اس کو لے کر پڑھیں. میں صرف ایک خادم دین ہونے کے حوالے سے، ایک آپ کا دوست ہونے کے حوالے سے اس فکر کو آپ تک منتقل کر رہا تھا کہ ہمیں یہ موضوع پڑھنا چاہیے. اپنی زندگی کے سدھارنے کے حوالے سے تنہائی کے اندر بیٹھ کر ہنگامہ زندگی، پریشان زندگی سے کنارہ کش ہو کر تھوڑا وقت نظام اسلام کو پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے ہماری خطائیں واضح ہوں گی اور اچھائیاں ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور جہاں خطائیں ہیں اس کا علاج بھی اسلام بڑے اچھے انداز میں پیش کرتا ہے. اسلام نظام معاش پر اسلام سے بہتر کوئی بات نہیں کر سکتا. اس لیے کوئی کہے جی اسلام نے اگر بات کی ہے تو خوشحالی کے دور میں کی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو غربت سے اٹھایا ہے. اسلام نے نظام معاش پر بات اس دور میں کی ہے جب مسلمانوں کے پاس ایک پیسہ جیب میں نہیں ہوتا تھا، لوگوں کی تجوریاں بھری ہوئی ہوں تو اصول بنانا آسان ہوتا ہے، لیکن قوم بالکل قلاش ہو چکی ہو اس کو اٹھا کر بام عروج پر لے جانا یہ کرامت ہوتی ہے. تو حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نظام معیشت کے اصول اترے ہیں تو یہ مکی زندگی ہے. مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ چراغ میں تیل ڈال سکیں، لیکن ایک دور ایسا آیا کہ چراغ میں تیل ڈال سکے، ایک دور ایسا ہے کہ گھر اشرفی اور سونوں سے بھرے ہوئے تھے. تو اسلام نے جو نظام دیا اس غربت سے اٹھا کر انہیں بام عروج تک پہنچایا ہے. تو لہذا اسلام خود اس بات کو چاہتا ہے کہ معاش انسان کا سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اسلام اس بات کو سمجھتا ہے، بیان کرتا ہے کہ جب انسان معاشی طور پر مستحکم ہوگا تو وہ دین کا کام اچھا کر سکے گا، وہ مذہب کی طرف دل و جان سے آ سکے گا، وہ رشتہ داری کے حقوق اور زندگی کے جو اصل نفع ہیں اس سے مکمل طور پر استفادہ کر سکے گا. اور قرآن خود یہ کہتا ہے کہ خشک کی زندگی کو گزارو، قرآن خود کیا یہ کہتا ہے کہ جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤ، فرمایا نہیں. اللہ فرماتا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، عورتوں کی محبت ہم نے خود تمہارے دل میں ڈالی ہے، یہ اسلام. بیٹوں کی محبت ہم نے خود تمہارے دل میں ڈالی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں کو، عورت کو، اولاد کو، مال کو، سونے کو، چاندی کو، سواری کو، مکانات کو ہم نے خود تمہارے لیے ایسا آراستہ کر دیا ہے اور تمہارے دل میں اس کی کشش رکھی ہے کہ تم کھینچ کر اس طرف جاؤ. تو یہ تو اللہ نے خود بنایا ہے، اس سے بھاگنے کی بات نہیں کی ہے، لیکن ہاں یہ ضرور بتایا کہ اس میں گم ہو کر نہ رہ جانا، اللہ کو یاد ضرور رکھنا، تاکہ اس قانون، اللہ کو یاد رکھنے سے مراد کہ تمہیں پھر وہ قانون اور اس کو برتنے کے اصول اور تقاضے تمہیں یاد رہے کہ اس میں کتنا استفادہ کرنا ہے، اس میں کتنا منہمک ہونا ہے، اس میں کتنا داخل ہونا ہے، اس سے کتنا دور ہونا ہے، تاکہ جو اصل نفع تمہارا ہے وہ ہوتا رہے. ایک آدمی دو روٹی کھا سکتا ہے، وہ زبردست حوث کرتے ہوئے 4 روٹی کھا لے، کھا تو لے گا لیکن اس کا ہاضمہ خراب ہوگا، پھر اس سے دل خراب ہوگا، انفشار دم ہو جائے گا، دیگر اور بیماریاں لازم ہوگی. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں، اتنا استفادہ کرو جتنی تمہاری طبیعت اجازت دے، اور کتنا استفادہ کرو گے، کتنے درجے تک پہنچو گے، وہ ہمیں فالو کرو، ہمارے دین کو فالو کرو، ہم بتائیں گے. استفادہ بھی کر جاؤ گے اور اس کو برتنے کے تقاضے ہم سے لے کر جنت بھی دنیا اور آخرت میں پالو. تو یہ اسلام بیان کرنا چاہتا ہے، یہ جو ہے اسلام بیان کرنا چاہتا ہے. بنیادی چیز اسلام میں بتائی خوراک ہے، لباس ہے، رہائش ہے، علاج اور تعلیم. یہ پانچ چیزیں ہیں جو انسان کی معاش کی ضروریات ہیں، یہ ضروریات ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کوئی ارب پتی ہوگا تو یہ پانچ چیزوں کو اویل کر سکے گا، پانچ چیزوں کو جو گیا استعمال کر سکے گا. نہیں نہیں، اسلام نے اس میں اتنی لچک پیدا کی ہے، فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. اسلام کوئی بات ٹھونستا نہیں ہے، فکری طور پر کھڑا کرتا ہے. اس لیے اسلام کے اسلام پر اٹھنے والے اس اعتراض کو رد کر دیا گیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو نام ہی دل سے چیز کو قبول کرنے کا نام ہے. سر تسلیم خم کرنا باطنی جذبات کے ساتھ. اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیلے تو اس مسلمان کا فائدہ کیا کہ جس کا دل مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو، گردن مسلمانوں کے ساتھ ہو. جس کا دل مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو، گردن مسلمانوں کے ساتھ ہو، وہ تو منافق ہوتا ہے. تو منافق تو اسلام کے لیے کافر سے زیادہ بڑا دشمن ہے. ایک تو کافر وہ ہے جو نہ ظاہری ہمارے ساتھ نہ باطن ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا اتنا بڑا دشمن. لیکن منافق اس سے بڑا اسلام کا دشمن ہے کہ جو ظاہر میں ہمارے ساتھ ہے، دل ہمارے ساتھ نہیں. تو کسی کو تلوار کے زور پر آپ مسخر کرو گے تو اس کا دل آپ کے ساتھ نہیں آئے گا، گردن آپ کے ساتھ آئے گی. تو یہ کہنا کہ جی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، تو میں نے کہا تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلانے سے فائدہ اسلام کو کچھ نہیں مل سکتا. اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ دل سے ہماری طرف آئے، اور دل سے تلواروں کے زور پر نہیں آتے ہیں، اخلاق مصطفیٰ اور پیغام اور نظام مصطفیٰ کے تحت آتے ہیں. تو اسلام نے جس کو اپنا گرویدہ کیا ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے کیا ہے. اب دیکھیے نا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ایک واقعے میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایک شخص دروازے کو کھٹکھٹا کر بھیک مانگ رہا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور اس کو پکڑ کے کہا کہ میرا دور خلافت اور تو بھیک مانگتا ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں. کہا اچھا یہودی، کہ بھیک کیوں مانگتا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہمیں جزیہ دینا پڑتا ہے، ہم آپ کی رعایا ہیں تو ہمیں ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، پھر اپنے بچوں کا گزارا بھی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی افسوس کا اظہار کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر بیت المال کے افسر کے پاس آئے اور فرمایا کہ پورا نظام جو ہے دوبارہ مرتب کرو، بالخصوص اقلیتوں کے نظام میں کہ جو لوگ بوڑھے ہو گئے. اور سیدنا عمر نے فرمایا جب تک یہ یہودی جوان تھا اور بالکل تندرست تھا ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا، یعنی ریاست نے اس سے فائدہ اٹھایا، اب جب یہ بوڑھا ہو گیا تو یہ بھیک مانگے گا؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، لہذا نظام مرتب کرو کہ جتنے لوگ اتنی خاص عمر سے اوپر اقلیت میں نکل جائے ان کے اوپر سے جزیہ معاف ہے، جزیہ معاف ہے. اس اخلاق کو دیکھ کر یہودی بھرا کر رو گیا. اس نے کہا کہ اگر میری ماں مجھ سے جھوٹ جاتی، مجھے اتنا جذبات مجھ پر طاری نہ ہوتے کہ جتنا آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کر کیفیت مجھ پر طاری ہو رہی ہے کہ اتنی نرمی اور اتنا درد اور اتنا بہترین ضابطہ اسلام ہر ایک کے لیے پیش کرتا ہے. تو اس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک افراد کا ایک طبقہ تیار کیا تحقیق و تفتیش کے لیے کہ وہ جائیں اور مدینہ نہیں 22 لاکھ مربع میل تک جہاں تک حکومت مسلمانوں کی، وہاں کا باقاعدہ مردم شماری اس اعتبار سے کریں کہ اقلیتوں میں کون لوگ ہیں جو اس خاص یعنی 50 سال یا 55 سال کی عمر سے اوپر کے جو بوڑھے ہیں اور جناب جو ہے کہ یا اس عمر پر جو پہنچ گئے یا ان کا جناب جو ہے یا اس عمر تک نہیں پہنچے تو ان کا آمد و رفت یا آمدنی کا ذرائع کیا ہے، ان تمام چیزوں کو مینٹین کریں، اور جو اس خاص شرط تک نہ پہنچے ان سے جزیہ معاف کر دیا جائے. اور صرف جزیہ معاف نہ ہو، ان کے نام پر حضرت عمر نے دستخط کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے نام پر اس بات کو مینشن کر دیا جائے کہ ان کے گھر کا، خوراک کا، لباس کا، تعلیم کا، علاج کا اور ان کے رہن سہن کا سارے کا خرچہ اسلامی بیت المال خرچ کرے گا. تو یہ اسلامی نظام معیشت ہے جو فرد کی ذمہ داری کو بھی عائد کرتی ہے، معاشرے کے افراد کی ذمہ داری کو بھی عائد کرتی ہے. پہلے اسلام یہ کہتا ہے، دو جملے یہاں پر سن لیں، معیشت کو کیسے سمیٹ کر لاتا؟ فرماتا پہلے خود محنت کرو، خود محنت کرو، بھیک مانگو گے حرام ہے، خود محنت کرو، تھوڑا سا بھی کماؤ گے اللہ برکت دے گا، خود محنت کرو، حلال کماؤ، تمہارے بازو میں خدا نے طاقت رکھی ہے، نکلو کاروبار کے لیے، اور جاؤ اللہ کی راہ میں اور اپنے لیے بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کرو. اور تم سنو, تم اگر بازاروں میں نکل کر اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کرو گے تو تم ایسے ہی ہو جیسے جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہو. اور فرد معذور ہو گیا, کرنے کے باوجود نہیں کر پاتا, تو پھر اسلام نے ایک حکم نظام دیا, فرمایا رشتہ دار تمہارے عزیز ہیں, امیر ہیں, ان سے کا خیال رکھو, اس کا خیال رکھو. صحابی نے کہا یا رسول اللہ سب سے بڑا صدقہ کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑا صدقہ تمہارے اس رشتہ دار پر خرچ کرنا ہے جو تم سے نفرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی تم اس کی جیب میں کوئی ڈال دو. اور اگر رشتہ دار بھی نہ ملے تو پھر اسلام نے کہا کہ پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اس پر رکھے. تو یہ تین طبقے سے انسانیت کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک اسلام نے پہنچا ہے. تو اللہ رب العالمین اس نظام کو پڑھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں تک سمجھانے کی ہے توفیق عطا فرمائے. اور قناعت اور صبر سے اللہ رب العالمین اس فکر سے ہمارے سینوں کو منور اور اس فکر کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.